مظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. صلوات. سورہ صف کی وہ آئے مبارکہ جس کے ذیل میں مسلسل آپ کی خدمات میں معروضات پیش کیے جا رہے ہیں, اعلان ہو رہا ہے اس میں کہ اے ایمان لانے والوں, کیا میں تمہیں ایسے کاروبار اور تجارت کی رہنمائی نہ کروں کہ جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے. یہ کاروبار, یہ بزنس, یہ معاملہ تؤمنون باللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے. وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم, اللہ کی راہ میں اپنی جان اور اپنے مال سے جہاد کرنا ہے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہ معاملہ انتہائی سودآور اور نفع بخش ہے بشرطے کہ تمہیں معلوم ہو. اس کے عوض میں جو کچھ دیا جا رہا ہے, یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحت الانہار, گناہوں کو بخشا جا رہا ہے اور جنت میں, اور ایسی جنت میں داخل کیا جا رہا ہے کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں, اور ہمیشہ رہنے والے, ہمیشہ باقی رہنے والی جنت میں پاک و پاکیزہ مکانات ہیں, اور یہ ایک اچھی تجارت ہے, ایک اچھا بزنس ہے, ایک اچھا معاملہ ہے. ذالک الفوز العظیم, یہ ایک انتہائی بڑی کامیابی ہے. عزیزان گرامی, کل میں نے اپنے بیان کو جس مقام کے اوپر چھوڑا تھا کہ انسان جس چیز پر یقین رکھتا ہے, جس چیز کو مانتا ہے, جسے تسلیم کرتا ہے, جسے ایکسپٹ کرتا ہے, اس کے بارے میں اس کے اپنے حالات مختلف ہوتے ہیں. جس کو مانتا ہے اس کو اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے سے مانا ہوا ظاہر بھی کرتا ہے. کون کن کس نظریات کا حامل ہے, کون کن خیالات کا مالک ہے, کس کی کیا رائے ہے, کس کی کیا فکر ہے, کس کی کیا سوچ ہے, ये हमें पता चल जाता है उसके उठने से, उसके बैठने से, उसकी बात सुनने से। थोड़े दिन आप किसी के साथ रहिए, मालूम हो जाएगा कि इसके नजरियात क्या हैं। किसी के साथ दोस्ती कर लीजिए, पता चल जाएगा कि इसके ख्यालात कैसे हैं। मैं अपने तंजीद को मुख्तसर करते हुए इस मंजिल पर आना चाहता हूँ कि ईमान एक ऐसी चीज है जिसके लिए जबान से इकरार जरूरी नहीं है। जबान से इकरार हो जाए तो क्या कहना, लेकिन अगर हालात ऐसे हों कि इंसान का मनसब खतरे में हो, इंसान की जान खतरे में हो, इंसान का वकार खतरे में हो, या यूं कहूं कि जितना अपने ईमान को छुपा के ईमान की खिदमत कर सकता है, उतना अपने ईमान को जाहिर करके खिदमत नहीं कर सकता है, तो फिर ऐसे मौके पर ईमान का छुपाना ईमान के जाहिर करने से बेहतर होता है। यही वजह थी कि रसूल के चचा ने अपने ईमान को इस तरीके से जाहिर नहीं किया जैसा मुसलमान मुतालबा करता है, लेकिन जैसे हालात उन्होंने फराहम किए हैं उससे यह अंदाजा होता है कि अगर इनके ईमान को ईमान ना कहा जाए तो फिर किसको ईमान कहा जा सकता। कल मैंने आपके सामने एक वाक़े का तजिया किया था, एक वाक़े को पोस्टमार्टम के तरीके से खोल कर बयान किया था, जिसका नतीजा बहरहाल ये निकलता है कि दो नजरियात बज़्म-ए- पैगंबर में पाए जाते थे। एक चचा वो था जो मुखालिफत कर रहा था पैगंबर इस्लाम की, और एक चचा वो था कि जो मुआफ़िकत कर रहा था पैगंबर इस्लाम की, और दोनों के नजरियात में भी फर्क है, दोनों के अमल में भी फर्क है, और जब अमल में भी फर्क है तो दोनों के नतीजे भी अलग अलग हैं। लिहाजा ईमान किसको कहते हैं, इस्लाम किसको कहते हैं, ये तो आप बाद में तय कीजिएगा, लेकिन इतना जरूर है कि अबू लहब का नजरिया अलग है, अबू तालिब का नजरिया अलग है। एक कदम और आगे बढ़ करके मैं आपको एक ऐसी मंजिल पर ले जाना चाहता हूं कि जो उमूमन हमारे बच्चों के सामने नहीं आती है। पैगंबर ने दावत ज़ुल-सीरा में जो अपनी नबूवत का, खुदा की वहदानियत का ऐलान किया था, उसका नतीजा आपके सामने है। आप तारीख मुझसे बेहतर जानते हैं कि जब तक पैगंबर ने अपनी नबूवत और खुदा की वहदानियत का ऐलान नहीं किया था, तब तक पैगंबर मक्के वालों के नूर नजर थे, इंतहाई मकबूल आदमी, कुफार और मुश्रिकीन उनको सादिक और अमीन कहते थे, बहुत ही ज्यादा लोगों में नाफिज, बहुत ही ज्यादा महबूब। लेकिन उधर उन्होंने खुदाए वाहिद का ऐलान किया, वही लोग जो सादिक कह रहे थे, जो अमीन कह रहे थे, अब उनके हाथ में पत्थर है, जबान के ऊपर तंग है, मारने मारने के ऊपर तुले हुए हैं। ये पैगंबर जो अभी तक मकबूल था, आखिर इस समाज में मकबूल कैसे हो गया, ये लोगों के हाथ में पत्थर कैसे आ गए, ये लोग कूड़ा क्यों बिछाने लगे, लोग कूड़ा उनके ऊपर क्यों डालने लगे, गंदगी क्यों डालने लगे। मालूम यह हुआ कि अभी तक लोगों का मफाद खतरे में नहीं था, लिहाजा पैगंबर को सादिक भी कहते थे, अमीन भी कहते थे। लेकिन जब लोगों का फायदा मुश्किल में पड़ गया तो पैगंबर के दुश्मन बन गए, ऐसे दुश्मन बने कि पैगंबर को घेर के शेब अबी तालिब में रहने पर मजबूर कर दिया। अब पैगंबर की हालत क्या है, पैगंबर का आलम क्या है कि खुद हुजूर अकरम अपने पूरे खानदान के साथ, जिसमें अबू तालिब का पूरा घराना है, जिसमें खदीजा है, जिसमें जनाब फातिमा ज़हरा है, ये तमाम अफराद हैं, ان سب کا بائیکاٹ کر دیا, سوشل بائیکاٹ. کیوں کیا؟ اس لیے کہ یہ وحدانیت کے قائل ہیں, یہ نبوت کے قائل ہیں. بائیکاٹ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان سے نہ کوئی چیز خریدی جائے گی, نہ ان سے کوئی چیز بیچی جائے گی. لین دین بالکل من. اب ظاہر کی بات ہے کہ مکے میں کھیتی تو ہوتی نہیں تھی, تجارتی ماحول تھا, قافلے جاتے تھے. مکے کے کفار پیغمبر کے قافلے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں, ابو طالب کے قافلے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. چاروں طرف سے ان کا اقتصادی بائیکاٹ اور ناکہ بندی کر دی گئی. نتیجہ یہ ہوا کہ خود پیغمبر کو پتے کھا کے زندگی گزارنا پڑی, ابو طالب کو, جناب خدیجہ کو پتے کھا کر کے زندگی گزارنی پڑی. 3 سال کی مدت تاریخ میں ملتی ہے کہ ان لوگوں نے انتہائی قسم پرتی کے عالم میں گزارا, یعنی کوئی راستہ ہی نہیں تھا, کوئی کھانا دینے والا نہیں تھا, کوئی چیز بیچنے والا نہیں تھا. نتیجہ یہ تھا کہ پیغمبر انتہائی عسرت کی زندگی گزار رہے تھے. ان لوگوں نے جب بائیکاٹ کیا تھا تو ایک معاہدہ لکھا تھا, معاہدے میں بسم اللہ کی لفظ استعمال کی تھی, معاہدے میں رسول اللہ کا نام لکھا تھا, اور اس معاہدے کے اوپر تمام قبیلوں کے دستخط لیے تھے تاکہ کوئی ٹوٹنے نہ پائے. اس لیے کہ اگر ایک قبیلے نے بھی ان سے رسم و راہ رکھی, ان سے اپنے مراسم باقی رکھے, تو پھر ہمارے بائیکاٹ کا اثر نہیں ہوگا. لہذا سب نے اس معاہدے کے اوپر دستخط کیے تھے, اور وہ معاہدہ نامہ خانہ کعبہ کی دیوار سے لٹکا دیا گیا تھا موم جامع کر کے. اندر کیا ہو رہا ہے کسی کو نہیں معلوم. عزیزان گرامی, 3 سال کی مدت تمام ہوئی, پیغمبر نے ابو طالب کو خبر دی کہ جائیے ان لوگوں سے کہیے کہ جس معاہدے کی بنیاد کے اوپر تم نے ہم کو بائیکاٹ کر رکھا ہے, اس معاہدے کو دیمک چاٹ گئی ہے, لہذا اب وہ معاہدہ ہی نہیں ہے تو بائیکاٹ کیسا. کہا اگر وہ نہ مانے تو کہا کہ آپ کہہ دیجئے گا کہ میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ تصور فرمائیں کہ ابھی تک کفار و مشرکین پیغمبر کو ابو طالب سے مانگ رہے تھے کہ آپ رسول کو ہمارے حوالے کر دیجئے, کسی خوبصورت جوان کا انتخاب کر لیجئے, وہ آپ کی فرزندی میں رہے گا, آپ کے گھر میں رہے گا. ابو طالب نے آواز دی, کیسی احمقانہ باتیں کرتے ہو, تمہارے جوان کو میں پالنے کے لیے لے لوں اور اپنے جوان کو قتل ہونے کے لیے دے دوں, یہ کہاں سے معقول ہے؟ لہذا ابو طالب نے رسول کا سودا نہیں کیا, پتیاں کھائیں, درخت کی چھال کھائی, بھوکے رہے, پیٹ پہ پتھر باندھا, لیکن پیغمبر کا سودا نہیں کیا. عزیزان گرامی, پیغمبر آواز دے رہے کہ جاؤ اور جا کر کے ان سے کہو کہ وہ معاہدہ نامہ دیمک کھا گیا, اور جب وہ معاہدہ نامہ نہیں ہے تو بائیکاٹ کیسا. ابو طالب گئے اور جا کر کے ان سے پیغمبر کی بات کو دہرایا. انہوں نے کہا کہ کیا ضمانت کہ معاہدے نامے کو دیمک نے کھایا ہے؟ آپ کھول کے دیکھ لینا, اگر دیمک نے کھایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میرا بھتیجا کہہ رہا ہے وہ سچ ہے, مان لینا اور بائیکاٹ کو ختم کر دینا, اور اگر سچ نہیں ہے تو میں بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں گا, پھر جو جی چاہے کرنا. یہ بہت بڑا سودا کیا ہے ابو طالب نے. ابو طالب نے یہ پہلی منزل میں سودا نہیں کیا ہے, ساری مشکلات برداشت کر لی, سارے مسائل برداشت کر لیے, لیکن بھتیجے کے اوپر آنکھ نہیں آنے دی. مدتوں بستر بدل چکے ہیں, اپنی سرداری اپنے وقار کو دو پر لگا چکے ہیں. آخر میں ابو طالب اپنے فرزند, اپنے بھتیجے کے سودے کے اوپر راضی ہو جاتے ہیں. عزیزان گرامی, یہی موڑ ایسا ہے جس پر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ پیغمبر نے کہا جائیے, وہ معاہدہ نامہ جو ہے وہ نہ ابو طالب دیکھ رہے ہیں کہ دیمک میں کھایا ہے یا نہیں, نہ کفار اور مشرکین دیکھ رہے ہیں کہ دیمک نے کھایا ہے یا نہیں, پیغمبر نے خبر دی ہے, اس خبر کو لے کے جاتے ہیں ابو طالب. توجہ چاہتا ہوں عزیزانی گرامی, خبر کو لے کے جاتے ہیں ابو طالب کا کفار مشرکین کے پاس. کیا کہتے ہیں کہ معاہدے نامے کو دیمک کھا گئی ہے, اب تم اپنا بائیکاٹ ختم کر دو. ان لوگوں نے وہی بات کہی کہ دیمک کیسے کھا سکتی ہے, وہ تو مومجامہ کیا ہوا ہے, تمہارے بھتیجے کو کیسے پتا. کہا یہی تو ہماری تمہاری لڑائی ہے کہ تم ہمارے بھتیجے کو اپنے جیسا سمجھتے ہو. میرا بھتیجا تمہارے جیسا نہیں ہے بلکہ اللہ کا رسول ہے. ابو طالب نے اپنی بات کہہ دی, لیکن آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کس دل سے ابو طالب نے یہ بات کہی ہوگی. ابھی معاہدہ نامہ کھلا نہیں ہے, جب کھل جائے گا تو پتا چلے گا کہ دیمک نے کھایا ہے یا نہیں کھایا. پیغمبر نے بھیجا ابو طالب کو. عزیزان گرامی, اس موقع پر کم سے کم ابو طالب کو احتجاج کرنا چاہیے تھا, اے بھتیجے میں نے تمہاری بڑی حفاظت کی, تمہاری جان بچائی, تمہاری عزت بچائی, تمہارا وقار بچایا, اب اتنی آسانی سے ان کے ہاتھ میں نہ جاؤ. اس لیے کیا اگر دیمک نے اس معاہدے نامے کو نہ کھایا ہو تو پھر وعدے کے مطابق تمہیں ان کے حوالے کرنا پڑے گا. ابو طالب کے لیے انتہائی سخت بات ہے, اتنی مشکل جھیلنے کے بعد وہی کام کرے جو نہیں کرنا چاہتے تھے. اگر کرنا تھا تو پہلے کر لیتے تاکہ اتنی مشکلات نہ برداشت کرتے, اور نہیں کرنا تھا تو اب بھی نہ کریں. اس لیے کہ اگر کہیں وہ معاہدہ صحیح سالم نکل آیا تو پھر بھتیجے کو حوالے کرنا پڑے گا. ابو طالب گئے, یہاں سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ابو طالب نے یہ بات اپنی طرف سے کہی تھی تو بھتیجے کو احتجاج کرنا چاہیے تھا, چچا آپ ہماری مدد کریں یا نہ کریں, خدا ہماری مدد کے لیے تیار ہے, آپ ہمارا سودا نہ کریں. رسول کو کہنا چاہیے تھا کہ آپ ہمارا سودا نہ کریں, اس لیے کہ معاہدہ نامہ اگر دیمک جگہ نہ نکلا تو پھر رسالت کی جان خطرے میں ہے, اور اگر رسول نے بھیجا تھا تو ابو طالب کو احتجاج کرنا چاہیے تھا. ابو طالب کفار و مشرکین سے کہہ رہے ہیں کہ معاہدہ نامہ دیمک زدہ ہو گیا ہے, دو صورتوں کے علاوہ کسی صورت نہیں ہے. یا ابو طالب اپنی طرف سے کہنے گئے ہیں یا رسول کا پیغام لے کے گئے ہیں. اگر ابو طالب اپنی طرف سے کہنے گئے ہیں تو پیغمبر کو کہنا چاہیے تھا یہ اللہ کے دین کا معاملہ ہے, اس میں غیروں کی نہیں چلتی ہے, آپ ہمارا سودا نہ کیجیے. اور اگر پیغمبر نے خود فرمایا ہے تو کم سے کم ابو طالب کو احتجاج کرنا چاہیے تھا, اے بھتیجے میں نے بڑی محنت سے تمہیں بچایا ہے, تم اتنی آسانی سے اپنی جان کا سودا کر رہے ہو. لیکن ابو طالب نے احتجاج نہ کر کے, اعتراض نہ کر کے اپنے ایمان کا ثبوت فراہم کر دیا کہ دیکھو ہم نے معاہدہ نامہ دیکھا نہیں ہے, لیکن کیونکہ رسول اللہ کہہ رہا ہے لہذا میں یہ سودا کرنے کے لیے تیار ہوں. جو بغیر دیکھے ایمان لاتا ہے اسی پر ایمان کامل کہا جاتا ہے. سلوات پر محمد وار. اگر میں نے معاہدہ نامہ دیکھ لیا ہوتا اور اس کے بعد تم سے سودا کرتا ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ایمان نہیں تھا, لیکن جس وقت تم مجھ سے دلیل مانگ رہے ہو اس وقت میں پورے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ معاہدے کو دیمک نے کھا لیا ہے. لوگ اپنے ایمان کو جانچیں کہ کس منزل پر ابو طالب نے اپنے ایمان کو ظاہر کیا ہے اور کس منزل پر رسول اسلام کی گفتگو کو کفار و مشرکین تک پہنچایا ہے اور کس انداز سے پہنچایا ہے. عزیزان گرامی, یہ ایمان ہے جو قلب میں رہ کر کے اپنے وجود کا پتہ دیتا ہے. میں نے عرض کیا تھا آیت کے ذیل میں کہ یہ وہ سودا ہے کہ جو انسان کو بلندی عطا کرتا ہے, معراج عطا کرتا ہے, فضیلت عطا کرتا ہے, عظمت عطا کرتا ہے. اور جب تک انسان اس سودے سے گزرتا نہیں ہے تب تک اسے وہ قیمت نہیں ملتی ہے جو ملنا چاہیے. اس لیے کہ ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے, ہر انسان اپنی اس تجارت میں آگے بڑھنا چاہتا ہے. اس تجارت کا ایک لائحہ عمل ہوتا ہے. لائحہ عمل کون بنائے گا؟ جو فطرت کا پیدا کرنے والا ہے. پروگرام کون بنائے گا؟ جو خالق فطرت ہے. اور یہ پروگرام بالکل اسلام کا پروگرام ویسا ہی ہے جیسا میڈیکل سائنس سے یہ مثال دی جاتی ہے. جب انسان علاج کی منزل میں قدم رکھتا ہے تو ایک چیز ہے علاج اور ایک چیز ہے پرہیز. ایک منفی چیز ہے ایک مثبت چیز ہے. جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر کو اپنا حال بتاتے ہیں, ڈاکٹر کو اپنی نبض بتاتے ہیں, وہ آپ کا چیک اپ کرتا ہے اور چیک اپ کرنے کے بعد آپ کا علاج شروع کرتا ہے, نسخہ لکھ دیتا ہے. کیا لکھا؟ یہ ٹیبلٹ دن میں کھانی ہے, یہ کیپسول رات میں لینا ہے, یہ انجیکشن 3 دن کے فاصلے سے لینا ہے. ڈاکٹر یہی تو کرتا ہے. یہ ہے مثبت, یہ ہے علاج, یہ ہے نسخہ. اور ایک چیز اس کے برعکس ہوتی ہے جو منفی ہوتی ہے. جب تم دوا کھا رہے ہو تو کھٹائی نہ کھانا. شوگر کے پیشنٹ ہو, شکر کا استعمال نہ کرنا, مٹھائی کا استعمال نہ کرنا. بلڈ پریشر ہے, لہذا چکنائی کا استعمال نہ کرنا, تلی ہوئی چیزیں نہ کھانا. یہ سب کیا ہے؟ یہ منفی چیزیں ہیں. تو ایک چیز ہے عمل, ایک چیز ہے فعل, کہ یہ کرنا, یہ کرنا, یہ کرنا, یہ نہ کرنا. اور ایک چیز ہے ترک, یہ نہ کرنا, یہ نہ کرنا, یہ نہ کرنا. ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ علاج سے بہتر پرہیز ہوتا ہے. اس لیے کہ اگر انسان پرہیز کر لے تو دوا کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے. اور دوا اس وقت تک فائدہ ہی نہیں کرتی ہے جب تک پرہیز نہ کیا جائے. دوا کا فارمولا اپنی جگہ مسلم. دوا اس مرض کے لیے بنائی گئی ہے, اثر کرے گی, بشرطے کہ یہ نہ کیا جائے وہ نہ کیا جائے. پرہیز کی فہرست ہے. تو کچھ چیزیں ہیں جن کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اور کچھ چیزیں ہیں جن کے نہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں الحمیت راس الدواء, پرہیز ہی علاج ہے. یعنی اگر کوئی شخص پرہیز کر لے تو دوا کی نوبت ہی نہیں آتی ہے, اسی سے علاج ہو جاتا ہے. یہ تو دوا اس وقت ضرورت بن جاتی ہے جب انسان اپنی زندگی کے درپے ہو جاتا ہے, اتنا بک پرہیزی کرتا ہے کہ سوائے دوا کے علاج ناممکن. لہذا ایک طرف پرہیز, ایک طرف دوا. اسلام قانون ہے, لائحہ عمل ہے انسان کی کامیابی کا. اسلام میں بھی دو طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں, کچھ چیزیں مثبت ہیں, کچھ چیزیں منفی ہیں. مثبت چیزیں, نماز پڑھنا پڑے گی, روزہ رکھنا ہوگا, حج کرنا پڑے گا, زکات دو, خمس نکالو, جہاد کرو, امر بالمعروف کرنا ہوگا. یہ تمام چیزیں کرو کرو کرو. اسی کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ہیں جو منفی ہیں. جھوٹ نہ بولو, ظلم نہ کرو, دل شکنی نہ کرو, حرام کاری نہ کرو, سود نہ کھاؤ, بیاز نہ کھاؤ, حرام مال نہ کھاؤ. یہ نہ نہ ہے. تو ایک طرف کچھ ایسے احکام ہیں جن کو کرنا ہے اور ایک طرف کچھ ایسے منہیات ہیں, کچھ ایسے سلوک ہیں کہ جن کو چھوڑنا ہے. اسلام نے آواز دی کہ ان کو کرنا بھی پڑے گا جن کا حکم دیا جا رہا ہے, اور جن سے منع کیا جا رہا ہے ان کو چھوڑنا بھی پڑے گا. جب تقوی کی بات آتی ہے تو ہمارا مجمع پریشان ہو جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ تقوی کوئی اور چیز ہے
کہ جو ہماری زندگی سے الگ ہے وہ تقوی کو ایک آسمان کی کوئی مخلوق سمجھتا ہے. نہیں عزیزان گرامی, یہ جو ڈاکٹر نے نسخہ لکھتے وقت بتایا ہے کہ یہ نہ کھانا, یہ نہ کھانا, شوگر نہ کھانا, میٹھا نہ کھانا, اس چیز کا نام ہے پرہیز. اور پرہیز میں جو لفظ عربی میں استعمال ہوتی ہے اسی کو تقوی کہتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ ایک طرف عمل ہے, ایک طرف کسی کام کا ترک کرنا ہے. ماہ مبارک کی شروعات ہو رہی تھی, پیغمبر اسلام خطبہ دے رہے ہیں اور اس خطبے میں ذکر کر رہے ہیں کہ ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے تمہارے استقبال میں ہے کہ جس میں سونا عبادت ہے, سانس لینا عبادت ہے. ایک مرتبہ علی اٹھے اور کھڑے ہو کر کے پوچھا, یا رسول اللہ, جب یہ مہینہ اتنا اچھا ہے تو اس میں سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں, افضل الاعمال فی ھذا الشهر الورع عن محارم اللہ. پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ اس مہینے میں سب سے بہتر عمل نماز پڑھنا ہے, یہ نہیں فرمایا. اس مہینے میں سب سے بہتر عمل لوگوں کا روزہ کھلوانا اور افطار کرانا ہے, یہ نہیں فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کرنا بہترین عمل, یہ نہیں فرمایا کہ خیرات اور صدقات دینا بہترین عمل. نہیں, ایک ایسا کام بتایا ہے جو بہت آسان بھی ہے بہت مشکل بھی ہے. فرماتے ہیں کہ البر ہو محارم اللہ, بہترین عمل اس مہینے میں یہ ہے کہ خدا کے حرام کردہ کام سے بچ جاؤ. نماز فضیلت رکھتی ہے اپنی جگہ, روزہ فضیلت رکھتا ہے اپنی جگہ, وہ علاج ہے, لیکن البر ہو محارم اللہ یہ پرہیز ہے. اور جب انسان پرہیز کرتا ہے تو متقی بنتا ہے, اور جب متقی بنتا ہے تو قرآن آواز دیتا ہے والعاقبت للمتقین, عاقبت متقین کے لیے ہے. عزیزان گرامی, میں اپنی بات کو مزید واضح کرنے کے لیے ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ جو ایک واقعے کی شکل میں ہے. انسان گناہ کی طرف اس لیے مائل ہوتا ہے کہ اس کا دل اس کی طرف جھکا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علاج آسان ہے, پرہیز مشکل ہے. میری بات ضائع نہ ہونے دیجیے گا. علاج آسان ہے, پرہیز مشکل ہے. دوا کھانا کتنا ٹائم لیتا ہے؟ ایک گولی نکلنا ہے, مشکل سے ایک سیکنڈ لگا. ایک انجیکشن میں مشکل سے 5 منٹ لگے گا. لیکن شوگر نہ کھائی جائے, مٹھائی استعمال نہ کی جائے. کیا مطلب؟ 1-2 منٹ نہیں, نہ کھائی جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمل جو ہے وہ مختصر وقت کے لیے ہوتا ہے, لیکن پرہیز ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے. نماز پڑھنا آسان, دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھ لیا. روزہ رکھنا آسان, سال بھر میں 1 مہینہ رکھ لیا. حج کرنا آسان, عمر میں 1 دفعہ مکے چلے گئے, بڑی ذمہ ہو گئے. صدقہ دینا آسان, جتنا جیب میں کھلا پیسہ تھا فقیر کو دے کر کے اپنی جان چھڑا لی اس چلر سے, بہت آسان کام. لیکن پرہیز کرنا, جھوٹ نہ بولنا, یہ 2 منٹ کی بات نہیں ہے. اس لیے کہ پوری زندگی جھوٹ نہ بولو, پوری زندگی سچ بولتے رہے, آخر وقت میں 1 منٹ کے لیے جھوٹ بول دیے. اب پوری زندگی کا سچ ایک طرف, 1 منٹ کا جھوٹ ایک طرف. اور دنیا کا قانون ایسا ہے کہ جو عمل کے اوپر جزا دیتا ہے, ترک کے اوپر جزا نہیں دیتا. عمل کے اوپر سزا دیتا ہے, ترک کے اوپر سزا نہیں دیتا. کیا مطلب؟ آپ نے ہمیشہ ٹریفک کا اہتمام کیا ہے اور اس کے قانون کی پوری پاسداری کی ہے, اس کے اوپر عمل کیا ہے, کبھی بھی آپ کو سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا کہ انہوں نے کبھی بھی ٹریفک کے قانون کی مخالفت نہیں کی. لیکن ایک دن غلط راستے سے نکل گئے, ون وے سے چلے گئے, معلوم ہوا کہ آپ کی گاڑی کے اوپر رسید لگی ہوئی ہے, کورٹ میں جا کے بھریے گا. تو ساری عمر کا عمل ایک طرف, ایک دن کی بے احتیاطی ایک طرف, تو پتہ یہ چلا کہ عمل کرنا آسان ہے پرہیز کرنا مشکل ہے. یہی وجہ تھی کہ عمل کو معیار نہیں بنایا, تقویٰ کو معیار بنایا. عمل کو معیار نہیں بنایا کہ جو نمازی آئیں گے ان کو جنت ملے گی, جو روزہ دار آئیں گے ان کو جنت ملے گی, جو حاجی آئیں گے ان کو بارت ملے گی, جو زکات دینے والے آئیں گے, جو کار خیر کرنے والے آئیں گے ان کو جنت دیں گے. بلکہ اعلان ہوتا ہے والعاقبت للمتقین, عاقبت متقی لوگوں کے لیے ہے. عزیزو عاقبت انہی کے کام آئے گی جو اپنے ایمان کے ساتھ آئیں گے. یوم ندعو کل اناس بامامہم, توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی, قیامت کے دن ہر گروہ اپنے امام کے ساتھ آئے گا, اپنے امام کے ساتھ آئے گا, بغیر امام کے قبول نہیں کیا جائے گا. کوئی گروہ جس کو زندگی میں امام مانتے تھے اسی کے ساتھ حشر ہونا ہے, امام کے ساتھ آنا ہوگا. اگر صرف امامت کی قید لگا دی گئی ہوتی تو انسان کنفیوز ہو جاتا, اس مسلک کا امام یا اس مسلک کا امام, بڑی آبادی کا امام یا چھوٹی آبادی کا امام, داہنے ہاتھ والوں کا امام یا بائیں ہاتھ والوں کا امام, انسان کنفیوز ہو جاتا. امام کا لفظ عام استعمال ہوا لیکن لفظ تقویٰ نے آگے بڑھ کر کے اس امامت کو محدود کر دیا. آواز دی, دیکھو بغیر امام کے تمہاری رسائی خدا تک نہیں ہے. یوم ندعو کل اناس بامامہم, خدا کی بارگاہ میں آنا ہے تو امام کے ساتھ آنا پڑے گا. اور امامت جو ہے اتنی آسان نہیں ہے کہ ہر ایک کو مل جائے. یہ تمہارا منہ ہے کہ ہر ایک کو اپنا امام بنا لیا, لیکن یاد رکھو یہ امامت ایک بڑا ہوتا ہے جو خدا دیتا ہے اسی کو ملتا ہے. انی جاعلک للناس اماما, ہم امام قرار دیں گے. یہی وجہ ہے کہ مومن کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہوا ہے کہ وہ جائیں گے اور ان کی نجات ہوگی اور ان کی کامیابی ہوگی, بلکہ ایمان کا لازمہ ہے تقویٰ. ایمان کی بنیاد ہے تقوی کے اوپر, اسی لیے والعاقبت للمتقین بھی ہے, امام المتقین بھی ہے. امام المتقین کی لفظ ہمیں سمجھاتی ہے کہ دونوں میں ایک تنخیت پائی جاتی ہے, دونوں میں ایک اتحاد پایا جاتا ہے. متقی جائیں گے جنت میں کس کے ساتھ؟ امام المتقین کے ساتھ. عزیزان گرامی, کر کے گناہ اور گناہ, ہم اور آپ کیا ہیں؟ وہ افراد کہ جو عربی بھی جانتے ہیں, قرآن سے بھی واقف ہیں, لیکن بعض اوقات جب انسان ضرورت سے زیادہ چالاک ہو جاتا ہے تو اس کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے, اس کی آخرت بھی برباد ہوتی ہے. انسان اگر گناہ کو گناہ سمجھ کے کرتا ہے تو اس کے اندر ایک پشیمانی پائی جاتی ہے, لیکن کچھ ایسے نادان ہوتے ہیں جو گناہ کو ثواب سمجھ کے کرتے ہیں اور قرآن سے استدلال کرتے ہیں. آج کی بات نہیں ہے, آج بہرحال ہم میں اتنی غیرت اور اتنی شرم باقی ہے کہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے. یہ ہم کل کی بات بتا رہے ہیں, 1400 سال پہلے کی بات بتا رہے ہیں, کہ قرآن سے ثابت کیا جا رہا تھا کہ یہ کار ثواب, کار جزا, کار ایمان ہے, کار تقویٰ ہے, لیکن وہ واقعاً کار بد ہے, کار عذاب ہے. امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ ہے, صلوات پڑھے محمد والے. ایک شخص, اس کے زہد و تقویٰ کی کہانیاں بڑی مشہور ہیں, بڑا زاہد, بڑا عابد, بڑا پرہیزگار, بڑا نوازی, بڑا خیرات والا. اتنا سنا امام نے, اتنا سنا کہ شوق پیدا ہو گیا کہ اس کو دیکھے, اس سے ملے, اس سے بات کرے. پتا چلا کہ بازار کے فلاں کونے پر وہ کھڑا ہوا آواز کر رہا ہے. امام نے اپنا لباس بدلا, سر پہ رومال ڈالا, اپنی حیثیت تبدیل کی اور اسی مجمع میں جا کر کے آپ نے تقریر سننا شروع کی. لوگ مسائل پوچھتے رہے, وہ اپنے ذہن سے مسائل کے جواب دیتا رہا. ایک منزل وہ آئی کہ جب سارا مجمع اپنے کاروبار پہ چلا گیا اور وہ ایک طرف جانے لگا, امام اس کے پیچھے چل دیے. وہ شخص ایک پھل کی دکان کے اوپر رکا اور پھل والے کو باتوں میں لگایا اور باتوں میں لگا کر کے دو انار چوری کر لیے, جھولے میں ڈالے, آگے بڑھ گیا. روٹی کی دکان پہ پہنچا, بھیڑ کافی تھی, استفادہ کرتے ہوئے بات کرتے کرتے دو روٹیاں بھی جھولے کے اندر. یہ چاروں چیز لے کر کے ایک خرابے میں, ایک ویرانے میں پہنچا, ایک کھنڈر میں پہنچا. ایک بیمار آدمی لیٹا ہوا کرا رہا تھا, اس کو روٹی دی, انار دیا. اب جو یہ واپس جانے لگا تو امام نے آواز دی, رک جاؤ, میں تمہارے بارے میں سنا تھا کہ تم بڑے عابد و زاہد ہو, بڑے پرہیزگار ہو, بڑے اللہ والے ہو, لیکن ہم نے یہ کیا علم دیکھا, تمہیں چوری کرتے ہوئے دیکھا, غیر کا مال اٹھاتے ہوئے دیکھا, ہماری سمجھ میں تمہاری یہ بات نہیں آ رہی ہے. کہا پہلے یہ بتاؤ تم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو, تمہارا نام کیا ہے. امام نہیں چاہتے تھے لیکن بتانا پڑا. جیسے ہی امام کا نام سنا, کہنے لگا کیونکہ آپ کو قرآن نہیں آتا ہے اس لیے آپ اس کو چوری کہہ رہے ہیں. امام نے کہا مجھے قرآن نہیں آتا, کیسا قرآن ہے جو تمہیں آتا ہے مجھے نہیں آتا. دراصل بات یہ ہے کہ قرآن نے لکھا ہے کہ اگر کوئی ایک نیکی کرے گا تو اس کو ایک نیکی کے عوض میں 10 نیکیاں دی جائیں گی, اور کوئی ایک برائی کرے گا تو اس کے بدلے میں ایک ہی عذاب ہوگا. لہذا میں نے 4 برائیاں کی ہیں, 2 روٹی چرائی ہے اور 2 انار چرائے ہیں, لہذا 4 گناہ ہوئے, تو 4 گناہ کے مقابلے میں 4 ہی عذاب ہوگا. لیکن چرائی ہوئی روٹیوں کو اور انار کو میں نے خود نہیں کھایا بلکہ صدقہ دے دیا, نیک کام کیا. خدا قرآن میں کہتا ہے کہ من جاء بالحسنت فلہ عشر امثالہا, جو شخص ایک نیکی کرے گا اس کو 10 نیکیوں کے برابر ثواب دیا جائے گا. لہذا ہماری نیکیاں ہو گئی 40, اور 40 میں سے اگر 4 کو گھٹا بھی دیا جائے تو معاملہ گھاٹے کا نہیں ہے, 36 ثواب پھر بھی ہمارے کھاتے میں ہے. بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ امام کے چہرے کا رنگ بدل گیا. کہا قرآن کی یہ تفسیر, قرآن کو تم اس انداز سے سمجھ رہے ہو, تمہیں قرآن سمجھنے کا سلیقہ نہیں آتا, تم نے یہ حساب کتاب لگا کر کے اپنے طور پر گناہ کو کالے ثواب میں تبدیل کیا ہے. یاد رکھو خدا نے یقیناً فرمایا ہے کہ جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 نیکیوں کے برابر ثواب دیا جائے گا, لیکن جو ایک برائی کرے گا اس کو ایک ہی عذاب دیا جائے گا. لیکن یہ یاد رکھو کہ وہ نیکی اپنی جیب سے ہونا چاہیے, دوسروں کے چرائے ہوئے مال سے نہیں ہونا چاہیے. عمل تم نے کیا ہے قبول خدا کرے گا, خود قرآن میں اعلان ہوتا ہے یتقبل اللہ من المتقین, عمل سارے مسلمان کریں گے لیکن قبول انہی کے اعمال ہوں گے جن میں تقویٰ پایا جائے گا. صلوات پر محمد و آل. ورنہ اگر عمل قابل قبول ہوگا تو ہر نماز انسان کی قابل قبول ہونا چاہیے, ہر روزہ قابل قبول ہونا چاہیے. امام فرماتے ہیں شرائط اپنی جگہ پہ ہے, تم نے دوسروں کا مال لیا ہے اور اس کو صدقہ دیا ہے. خدا چوروں سے قبول نہیں کرتا ہے, خدا متقین سے قبول کرتا ہے. یہ ہماری تھنکنگ بھی ہے. اگر کوئی مال حرام ہمارے ہاتھ میں آتا ہے تو کہتے ہیں کار خیر میں صرف کر دیں گے, وہ نہیں استعمال کر سکتے مسجد میں لگا دیں گے. اگر کسی نے کہہ دیا نہیں مسجد میں بھی نہیں لگ سکتا تو کہا ٹوائلٹ بنا دیں گے. جب یہ ملکیت ہی نہیں بن سکتی ہے تو نہ مسجد کی محراب بن سکتی ہے نہ مسجد کا ٹوائلٹ بن سکتا. اس لیے کہ ٹوائلٹ بھی مسجد کی ضرورت ہے, مسجد کا ایک حصہ ہے, مارے حرام سے نہیں بن سکتا. تو پتا یہ چلا کہ ہماری ناجائز تفسیر جو ہے وہ کبھی کبھی گناہ کو ثواب میں تبدیل کر دیتی ہے. یہی فکریں تھی جن کی اصلاح کے لیے امام حسین اٹھے تھے اور جب مدینے سے چلے تھے تو لوگوں نے روکا تھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں, کیوں نکل رہے ہیں. امام نے فرمایا تھا کہ انی لم اخرج اشرم ولا بترم ولا مفسدم ولا ظالما, میں نہ فساد کرنے کے لیے نکل رہا ہوں, نہ میں ظلم کرنے کے لیے نکل رہا ہوں, نہ میں حکومت طلبی کے نشے میں نکل رہا ہوں. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ, میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. اگر یہ فکریں تبدیل ہو جائیں تو حسین کا جہاد کامیاب, اور اگر فکر تبدیل نہ ہو سکے تو پھر سمجھ لیجیے گا کہ حسین کا پیغام ہم تک نہ پہنچ پایا. عزیزان گرامی, خود عمل کر لینا آسان ہے لیکن پیغام پہنچانا یہ بہت مشکل کام ہے. خود عمل کر لینا آسان ہے لیکن لوگوں کو باور کرانا یہ بہت مشکل ہے. حسین اٹھے تھے, لوگوں نے دو شہزادوں کی جنگ بتا کر کے حسین کی تحریک کو کمزور کرنا چاہا تھا, لیکن حسین کے کردار نے آواز دی کہ یزید اور حسین کا مقابلہ وہی کرے گا جس کی نگاہیں مادیت آلود ہوں گی, لیکن جو رسول کو رسول جانتا ہے, علی کو نائب رسول جانتا ہے, فاطمہ کو رسول کا لخت جگر جانتا ہے, اس کو معلوم ہے کہ حسین کی منزلت کیا ہے, عظمت کیا ہے, اور اس منزلت کو لشکر شام والے بھی جانتے تھے. لیکن کیا کیا جائے کہ دنیا کی تھوڑی سی منفات نے انہیں اندھا بنا رکھا تھا. اور آیا تھا کتنے ساتھ سوچ رہا تھا, سارے لشکر والے یہ سوچ رہے تھے کہ کس طریقے سے اس جنگ میں کامیابی حاصل کی جائے. ایک طرف حسین ہیں جن کو شہید کرنے سے آخرت خطرے میں ہے, ایک طرف یزید ہے کہ اگر کربلا میں ہم نے اپنی موجودگی کو ثابت کر دیا تو کل ہمیں انعام اکرام دیا جائے گا. اور اسی ماحول میں کچھ افراد ایسے ہیں جو اپنے ایمان کو بچائے ہوئے بیٹھے ہیں اور نصرت حسین کے لیے آمادگی رکھتے ہیں لیکن امام کی آواز کا انتظار کر رہے ہیں. عزیزو, چار محرم ختم ہو گئی, عید دیر نہ کرنا. حبیب, اگر تمہیں آنا ہو تو جلدی آؤ, اپن دیر نہ کرنا. اس لیے کہ سرگم جیسا آسمان مر گئے آدھا میں ہے. حسین نے خط کو بند کیا, قاصد کے حوالے کیا, قاصد خط لے کے کوفے پہنچا, دخت الباب کیا. حبیب دست اور خان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں زوجہ ساتھ میں. پوچھا کون کا آنا, برید الحسین, میں حسین کا قاصد ہوں, حسین کا ماما بر ہوں. حبیب دروازے کے اوپر آئے, خط کو لیا, تحریر کو پہچانا, آنکھوں سے لگایا. اب جب پڑھا تو خط کا مضمون کچھ ایسا تھا کہ حبیب اپنے آنسوؤں کو روک نہ سکے. خط کو پھر لفافے میں رکھا, آنسوؤں کو پوچھا, گھر میں قدم رکھا. زوجہ پوچھتی ہے کہ حبیب کس کا خط ہے. کہا حسین ابن علی. کہا کون حسین ابن علی؟ کہا رسول کے نوازے. کہا مولا کا خط آیا ہے. کہا ہاں. کہا کیا لکھا ہے؟ کہا لکھا ہے کہ حبیب
ہم نرق عذاب میں گر گئے ہیں, تم ہماری مدد کے لیے آؤ, ہماری نصرت کے لیے آؤ. ابھی تو کوفے کا ماحول اتنا خراب ہے کہ مسلم کے ہاتھ پر 18,000 آدمیوں نے بیعت کی تھی, لیکن پھر مسلم کا کوئی مددگار ثابت نہ ہوا. حبیب بھی اپنی زوجہ کے اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. زوجہ پوچھ رہی ہے پھر کیا ارادہ ہے؟ حبیب کہتے ہیں کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ ہے, میں کیا کروں؟ عزیزو بس اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ حبیب کی زوجہ نے اپنی چادر کو سر سے اتارا, حبیب کے اوپر پھینکا, میری سے اور کے گھر میں بیٹھو, لا اپنی تلوار ہمیں دو, میں جاؤں گی فرزند فاطمہ کی نصرت کے لیے, میں جاؤں گی نواس رسول کی مدد کے لیے. ایک مرتبہ حبیب کی آنکھوں کا بند ٹوٹ گیا, حبیب رونے لگے, آواز دی, اے زن مومنہ میں اس راہ میں تمہارا امتحان لینا چاہتا تھا. ارے میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرے بعد تمہارا کیا ہوگا, بس یہ سننا تھا. ایک مرتبہ زوجہ نے سر پیٹ لیا, ارے میرا خیال ہے, بی بی فاطمہ کا خیال نہیں ہے, ان کا بیٹا نرق عذاب میں گرا. اے حبیب جاؤ خدا حافظ, میں پاک پھاک کے زندگی گزار لوں, لیکن تم جاؤ فرزند فاطمہ کی نصرت کے لیے. عزیزوں پورا شور ماحول ہے. ایک مرتبہ حبیب نے اپنے غلام کو آواز دی, غلام کو بلایا, کہا میرا گھوڑا لے کر کے جاؤ, فلا باغ میں انتظار کرو, اس لیے کہ اگر میں اہتمام کے ساتھ آؤں گا تو حکومت کی نظر میں آ جاؤں گا, مجھے گرفتار کر لیا جائے گا, لہذا تم الگ جاؤ, میں الگ آتا ہوں کھیتوں کی طرف سے ہوتے ہوئے. عزیزان گرامی حبیب کو آنے میں دیر ہوئی. گھوڑے کا عالم یہ ہے کہ وہ کربلا کا رخ کیے ہوئے آنسو بہا رہا. غلام آنسو بہاتے ہوئے گھوڑے کو دیکھ رہا ہے, آواز دے رہا ہے, اے اب اگر میرے آقا کو آنے میں دیر ہوئی تو میں تیری پشت پر سوار ہو کر کے کربلا جاؤں گا اپنے مولا کی مدد کے لیے. تو آنسو نہ بہا, تو بے قرار نہ ہو. حبیب نے آتے ہوئے یہ جملہ سنا, ایک مرتبہ کربلا کا رخ کیا, آواز دی, السلام علیکم یا ابا عبداللہ, اے فرزند فاطمہ, آخر آپ کی مظلومیت کس عالم کی ہے کہ جانور آنسو بہا رہے ہیں اور غلام جان قربان کرنے کے لیے تیار. حبیب نے جب غلام کی یہ بات سنی آگے بڑھے, گھوڑے کی لگام کو ہاتھ میں لیا, گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے, پیچھے مڑ کے دیکھا, اے غلام تجھے میں راہ خدا میں آزاد کرتا ہوں. بس یہ سننا تھا, ایک مرتبہ غلام نے آگے بڑھ کے قدم تھام لیے. آقا انصاف نہیں کیا, جب تک اپنی خدمت کا معاملہ تھا ہمیں ساتھ رکھا, اب کربلا جانا ہے تو چھوڑ کے جا رہے ہو, میں اس آزادی کو برداشت نہیں کروں گا, میں اس آزادی کو قبول نہیں کرتا. عزیزو تصور کر سکتے ہو تو کرو, گھوڑا ایک, مسافر دو, حبیب گھوڑے پہ سفر کر رہے ہیں, غلام پیدل بھاگا جا رہا ہے فاطمہ کے لال کی نصرت کرنے کے لیے. ایک مرتبہ حسین نے گرد اٹھتے ہوئے دیکھا, آواز دی, عباس بڑھو, علی اکبر بڑھو, قاسم بڑھو, ارے میرے بچپنے کا دوست حبیب ابن مظاہر آ رہا. سب لوگوں نے آگے بڑھ کے حبیب کا استقبال کیا, اجرکم علی اللہ, جزاکم خیر الجزا. عزیزو ایک گہما گہمی ہو گئی, حبیب آئے, سب سے ملے, لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. یہ پہلا ناصر ہے جو حسین کی فوج میں اضافہ ہو رہا ہے, نعرے تکبیر کی آواز بلند ہو رہی ہے. زینب بے چین ہوئی, اے فضا جاؤ دیکھو کون آیا. فضا گئی, آ کے مبارکباد دی, اے شہزادی ارے مبارک ہو, آپ کے بھائی کا بچپنے کا دوست حبیب آیا. شہزادی کو وہ خط یاد آ گیا, دل میں بہت شکریہ کا جذبہ اٹھا, آواز دی, اے فضا جا کے میرا سلام کہہ دو اور کہہ دو کہ زینب شکریہ ادا کر رہی ہے کہ تم نے بڑے آرے وقت میں ہم غریبوں کو یاد رکھا. عزیزو حبیب تک پیغام پہنچا, حبیب خاک پر بیٹھ گئے, اپنے سر پہ خاک ڈالنے لگے. ہاں یہ وقت آ گیا, شہزادیاں ہم کو سلام کہے, زینب ہمیں سلام کہلائے, علی کی بیٹی ہمیں سلام کہلا رہی ہے. عزیزو میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا, زینب نے حبیب کو سلام کہلایا, حبیب نے سلام کی کیا قدر کی, خاک پر بیٹھ گئے, سر پہ دوہتر مارا, اپنے سر پہ خاک اڑائی, آواز دی ان غلاموں کا یہ مرتبہ ہو گیا کہ آل رسول اپنے غلاموں کو سلام کہلائے. عزیزو حبیب نے زینب کے سلام کی یہ قدر کی. اے عزاداروں ایک سلام تمہارے نام ہے جو حسین نے سید سجاد کے حوالے کیا تھا. اے سید سجاد, اے جب تم کے مدینے جانا تو ہمارے چاہنے والوں کو ہمارا سلام کہہ دینا, کہنا جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو ہماری پیاس یاد کر لینا. عزیزو آؤ مل کے سلام کا جواب دیں. اے آدم کے وارث تجھ پر سلام, اے نوح کے وارث تجھ پر سلام, اے ابراہیم کے وارث تجھ پر سلام, اے محمد عربی کے وارث تجھ پر سلام, اے علی ولی کے وارث تجھ پر سلام. ارے سلام ہو اس سر اثر پر جو نو کے نیزہ پر بلند ہوا, سلام ہو اس جسم اثر پر جو باد شہادت گھوڑوں کے صبح سے پامال ہو گیا, بیویاں فغا کرتی رہ گئی. واہ حسینہ واہ محمد.